نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد، اللہ تعالی شأنہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو آخری شریعت نازل فرمائی ہے اس میں اس بات کی بہت تاکید آئی ہے کہ کسی کو کسی قسم کی تکلیف نہ پہنچائی جائے، جانوروں کو تکلیف نہ پہنچائی جائے، بخاری شریف میں ایک روایت ہے کہ ایک عورت نے بلی کو تکلیف پہنچائی جس کے نتیجے میں وہ جہنم میں داخل کر دی گئی، ایک بلی جانور، اسے تکلیف پہنچانے کے نتیجے میں جہنم کی وعید سنائی گئی، تو ہماری شریعت جو ہے وہ صرف انسانوں کو نہیں، ہر جاندار کو تکلیف پہنچانے کو منع کرتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی کسی جانور کو ذبح کرے تو اپنے چھری کو خوب تیز کر لے تاکہ وہ جانور جسے ذبح کیا جا رہا ہے وہ کم سے کم تکلیف محسوس کرے۔ ہماری شریعت کی یہ تعلیم ہے کہ کسی ایک جانور کو دوسرے جانور کے سامنے ذبح نہ کیا جائے، اس لیے کہ جانوروں کو اتنا شعور ہوتا ہے، انہیں اتنی سمجھ ہوتی ہے، اور ذبح کو دیکھ کر ان کو تکلیف محسوس ہوتی ہے۔ دیکھو جانور کا اتنا خیال۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تم اونٹ پر سواری کرو، گھوڑے پر، گدھے پر، کسی بھی جانور پر سواری کرو تو اس کے تھکنے سے پہلے اسے چھوڑ دو، اور اس کے تھکنے سے پہلے اسے چھوڑ دو، اور جب تک وہ پورا آرام نہ کر لے اس وقت تک اس پر سواری کر کے سفر نہ کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تم اپنے جانوروں کی پشتوں کو لا تتخذوا ظہور دوابکم منابر، اپنے جانوروں کی پشتوں کو ممبر مت بناؤ۔ تو ممبر پر بیٹھ کر خطبہ دیا جاتا ہے، ممبر پر بیٹھ کر لمبی لمبی تقریریں کی جاتی ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تم اپنی جانوروں کے پشتوں کو ممبر مت بناؤ، کرسی مت بناؤ، صوفہ مت بناؤ کہ جس پر ایک شخص دیر تک بیٹھ کر گفتگو کرتا رہتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تم کسی جانور پر سوار ہو کر ایک جگہ سے دوسری جگہ جا رہے ہوں اور تمہاری ملاقات کسی اور سے ہو گئی جو پیدل آ رہا ہے یا جو کسی جگہ بیٹھا ہوا ہے یا دوسرے جانور پہ آ رہا ہے، تو آپس میں بات چیت کرنی ہو تو جانور سے اتر جاؤ، جانور پر بیٹھ کر گفتگو مت کرو، بات چیت مت کرو، اس لیے کہ تمہارے لیے ایک لطف کا سامان ہوگا اور جانور کے لیے پریشانی کا باعث ہوگا. یعنی کتنا خیال کیا گیا ہے جانوروں کو تکلیف نہ پہنچے، اس بات کا کتنا خیال رکھا گیا ہے. تو ہماری شریعت جو ہے وہ کسی بھی مخلوق کو تکلیف پہنچانے کو پسند نہیں کرتی، بلکہ کسی بھی مخلوق کو تکلیف پہنچانا ہماری شریعت کی نظر میں بہت برا عمل ہے، بہت برا عمل ہے، آخرت میں اس کا مؤاخذہ ہوگا. اللہ جل جلالہ وعم نوالہ پکڑ فرمائیں گے، پوچھیں گے. جسے بلی کو ستایا، نہ اسے کھلایا نہ اسے چھوڑا کہ وہ خود اپنی خوراک تلاش کر لیتی، تو نہ کھلایا نہ اسے چھوڑا کہ وہ خود خوراک تلاش کر لیتی، بھوک کی وجہ سے اسے ستایا، بھوک کے ذریعے اسے ستایا، تو یہ جہنم میں جانے کا ذریعہ بن گیا. تو ایک جانور کو ستانا اللہ کی نظر میں اتنا برا ہے، جانور کو ستانا. حضرت حکیم الامت تھانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمارے گھر میں سے ایک مرتبہ کہیں گئی، میں پیچھے رہ گیا، وہ چلی گئی. شادی میں لوگ جاتے ہیں، دوسرے کاموں کے لیے جاتے ہیں، میکے جاتے ہیں، تو وہ چلی گئی. میں مشغول تھا، میں گھر رہا، وہ چلی گئی دو چار دن کے لیے. اس نے مرغیاں پال رکھی تھی، تو مجھے کہہ کر گئی کہ مرغیوں کا خیال رکھنا، اور مرغیاں چونکہ انہوں نے پال رکھی تھی تو مجھے وہ سمجھا کر گئی کہ اتنے بجے دانے ڈالنے ہیں، اتنے بجے پانی پلانا ہے. وہ چلی گئی، میں صبح اٹھا تو مرغیوں کو دانہ ڈالنا اور مرغیوں کا خیال رکھنا یہ میری ذمہ داریوں میں سے نہیں تھا، تو میں بھول گیا، تو اپنے نظام سے چلنے لگا. تو 24 گھنٹے کا ایک نظام ہوتا تھا، جو اللہ والے لوگ ہیں وہ اپنے وقت کی خوب قدر کرتے ہیں، اور وقت کی قدر کے لیے ایک نظام الاوقات اور ٹائم ٹیبل بنانا بہت ضروری ہے. ٹائم ٹیبل کے ذریعے ٹائم مینجمنٹ آسان ہو جاتا ہے. تو ایک نظام ہوتا تھا، اتنے بجے ناشتہ، اتنے بجے تفریح کے لیے روزانہ واک کے لیے نکلنا، صحت کا بھی وہ لوگ خیال رکھتے تھے. تو روزانہ حکیم الامت تھانوی رحمت اللہ علیہ واک کے لیے ضرور نکلتے تھے، روزانہ کا یہ معمول تھا. تو فجر کی نماز کے بعد واک کے لیے نکل جاتے تھے، اور واک کے دوران جو ہے ذکر میں مشغول رہتے تھے. ناشتے کا یہ وقت ہے، خصوصی مجلس کا یہ وقت ہے، عمومی مجلس کا یہ وقت ہے. خود بھی پابند تھے اور دائیں بائیں آگے پیچھے والے لوگ بھی پابند تھے. خیر کا زمانہ تھا، پھر تربیت کا ایک خاص اثر ہوتا تھا، ان حضرات کی زبانوں میں برکات تھی، تاثیر تھی، ان کے قلوب میں تاثیر تھی، تو جو کچھ کہتے تھے، جو سکھاتے تھے، اس کا اثر لوگوں کے قلوب پر پڑتا تھا، اور ان کی زندگیوں میں وہ چیزیں آتی تھیں. تو ایک نظام سے چلتے تھے. حضرت فرماتے ہیں کہ میں تفسیر لے کر کے بیٹھ گیا، تفسیر کے وقت میں تفسیر لے کر بیٹھ گیا. بیان القرآن اس وقت تصنیف ہو رہی تھی. حضرت فرماتے ہیں کہ کوئی بات ذہن میں نہیں آ رہی تھی، تفسیر کا کام جو روزانہ ہو رہا تھا، فر فر آج بالکل رکا ہوا تھا، کوئی بات ذہن میں نہیں آ رہی تھی کہ لکھوں کیا. حضرت فرماتے ہیں کہ دل میں خیال آیا کہ شاید آج تفسیر کی طرف طبیعت مائل نہیں ہو رہی ہے، تو ہمیں فتاوی کا کام کرنا چاہیے. تو جو سوالات آئے ہوئے تھے لوگوں کے، ان کو لے کر کے میں بیٹھ گیا، سوالات دیکھے، اور سوالات دے کر فتاوی کا کام کرنے کی کوشش کی، تو پھر وہی بات، کوئی جواب ذہن میں آئے ہی نہیں، ایک سطر بھی نہ لکھ سکوں. تیسرا کام، چوتھا کام، تصنیف و تالیف، جو کچھ بھی کام تھے، حضرت نے مختلف کاموں کی کوشش کی، لیکن کوئی بھی کام ہو نہیں پا رہا تھا. تو حضرت فرماتے ہیں کہ میں سمجھ گیا کہ کوئی بات ہے جس کی وجہ سے اللہ کی بارگاہ سے فیضان رک گیا ہے. میرے بھائیو، ہماری زندگی میں ہمیں جو بھی خیر نظر آ رہی ہے، اس پر کبھی اترانا نہیں چاہیے، کبھی اترانا نہیں چاہیے. دنیاوی دینی جو بھی نعمتیں ہمیں نظر آ رہی ہیں، یہ نعمتیں ہمارے پاس اس وقت تک ہے جب تک ان کی مرضی شامل حال ہے. ان کی مرضی شامل حال نہ رہی، یہ سب دھرا کا دھرا رہ جائے گا. ان کی مرضی اگر کسی ولی کے ساتھ نہ ہو، تو اس کی ولایت بھی دھری کی دھری رہ جائے گی. اس کی مرضی اگر کسی مومن سے ہٹ جاوے، تو اس کا ایمان بھی دھرا کا دھرا رہ جائے گا. ہر وقت اللہ کی بے نیازی سے ڈرتے رہنا چاہیے، اپنے آپ کو محتاج سمجھتے رہنا چاہیے کہ میں محتاج ہوں، میں عاجز ہوں، میں اس کے در کا فقیر ہوں، میں کمزور ہوں. یہ تو ان کے کرم کی وجہ سے بات بنی ہوئی ہے. ہم کچھ بول لیتے ہیں، ہم کچھ پڑھ لیتے ہیں، ہم کسی کو کچھ سمجھا لیتے ہیں، ہم کچھ کما لیتے ہیں، ہم کسی کا علاج کر لیتے ہیں، ہم کسی کی رہنمائی کر لیتے ہیں. دینی اعتبار سے، دنیاوی اعتبار سے جو کچھ ہم کر رہے ہیں، کر لیتے ہیں، یہ سب اللہ کریم کے کرم کی وجہ سے ہے. حکیم الامت رحمہ اللہ تعالی، حکیم الامت، مجدد ملت، صرف اپنے دور کے نہیں، صرف اپنے دور کے بہت بڑے عالم نہیں، اس امت کے بہت بڑے علماء میں آپ کا شمار ہوتا ہے، امت کے بہت بڑے علماء میں. ہر لائن کی خدمت اللہ تعالی شانہ نے آپ سے لی، حدیث کی لائن کی خدمت آپ سے لی اللہ تعالی شانہ نے، تفسیر کی لائن کی خدمت لی آپ سے، تجوید کی لائن کی خدمت لی آپ سے، تصوف کی لائن کی خدمت لی آپ سے. کوئی بات ذہن میں نہیں آ رہی ہے، سمجھ گئے کہ اللہ کی طرف سے فیضان رکا ہوا ہے. دو رکعت نماز پڑھی اور بہت دعائیں کی کہ اللہ میری کسی غلطی کی وجہ سے فیضان رک گیا ہے، آپ میرے اوپر فضل فرما دیجیے. کہتے ہیں کہ بہت رونے دھونے کے نتیجے میں القا ہوا قلب میں، اور ایسا محسوس ہوا کہ کوئی مجھے کہہ رہا ہے کہ اشرف علی، اشرف علی، جب تم دین کا کام کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں تو تم ہمارے اس وقت نوکر ہیں، سول سرونٹ ہیں، آپ ہمارا کام کرتے ہیں. جب دین کا کام کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں تو تم ہمارا کام کرتے ہیں، اس وقت آپ سول سرونٹ ہیں، اور ہمارے آپ کی وجہ سے ہماری ایک مخلوق پریشان ہے، تو ہم آپ سے ہمارا کام کیوں کر لیں؟ حضرت فرماتے ہیں کہ تنبو ہوا کہ اوہو، اللہ کی ایک مخلوق میری وجہ سے پریشان ہے، یہ تو مرغیاں پریشان ہیں، آج میں دانہ ڈالنا بھول گیا تھا. بلی کو کھانا نہ کھلانے کی وجہ سے ایک عورت جہنم میں جا سکتی ہے، مرغیوں کو دانہ نہ ڈالنے کی وجہ سے حکیم الامت جیسی شخصیت پر علم کا فیضان، روحانی فیضان رک سکتا ہے. ملا علی قاری رحمہ اللہ تعالی ابرار کی تعریف کرتے ہیں، ابرار، ان الابرار لفی نعیم علی الارائک ینظرون تعارف فی وجوہہم نظرۃ النعیم یسقون من رحیق مختوم ختامہ مسک وفی ذلک فلیتنافس المتنافسون. ابرار نعمتوں میں ہوں گے، ان الابرار لفی نعیم علی الارائک ینظرون، مسہریوں پر ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے ہوں گے، صوفوں کے اوپر ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے ہوں گے، ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے ہوں گے، جنت کے خوبصورت مناظر کو دیکھ رہے ہوں گے، جنت کی نعمتوں کو دیکھ رہے ہوں گے. تعارف فی وجوہہم نظرۃ النعیم، نعمت کی تر و تازگی آپ ان کے چہروں میں محسوس کریں گے، چہرہ دیکھتے ہی پتا چلے گا کہ یہ بڑی نعمتوں میں ہے. یسقون من رحیق مختوم، انہیں ایسی شراب پلائی جائے گی جس پر مہر لگی ہوئی ہوگی. ختامہ مسک، اور یہ جو مہر ہے وہ مشک کی ہوگی، یعنی ایسی بوتلوں میں سے ان کو شراب پلائی جائے گی جن بوتلوں پر مہر لگی ہوئی ہوگی، سیلڈ ہوگی وہ بوتلیں، یعنی پہلی مرتبہ کھولی جائے گی صرف ان کے لیے، اور یہ مہر جو ہے وہ مشک کی ہوگی. اور یہ مقام ان کا اتنا اونچا ہے ابرار کا کہ اللہ فرماتے ہیں کہ وفی ذالک فلیتنافس المتنافسون، آپس میں ایک دوسرے سے مقابلہ کرنے والوں کو اس مقام کے لیے مقابلہ کرنا چاہیے، اس مقام کے لیے ان کو مقابلہ کرنا چاہیے، ابرار بننے کے لیے ایک دوسرے سے مقابلہ کرنا چاہیے کہ میں ابرار بننا چاہتا ہوں، میں ابرار بننا چاہتا ہوں، تاکہ یہ نعمتیں ملیں. ان نعمتوں کے لیے مقابلہ کرنا چاہیے، اور ان نعمتوں کے لیے مقابلہ کرنے کے لیے ابرار بننے کے لیے مقابلہ کرنا چاہیے. ہمارا آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مقابلہ ہے، وہ گھروں میں ہے، گاڑیوں میں ہے، مال و دولت میں ہے، دنیاوی وجاہت میں ہے، دنیاوی مناسب کے لیے ہے، دنیاوی عہدوں کے لیے ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ یہ مقابلہ کرنے کی جو ایک فطری خصلت ایک انسان میں ہوتی ہے وہ اس لیے نہیں رکھی گئی ہے کہ تم دنیاوی امور کے لیے مقابلہ کرو، یہ تو اس لیے رکھی گئی ہے کہ تم آخرت کے لیے مقابلہ کرو. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ تبوک کے موقع پر آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ عمر کیا لے کر آئے، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے بہت کچھ دے رکھا ہے، آدھا گھر چھوڑ کر آیا ہوں اور آدھا اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے لایا ہوں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس وقت میری حالت بہت اچھی تھی، مالی اعتبار سے میں بہت اچھا تھا، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے یہاں فقر چل رہا تھا، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس دن مجھے یہ خیال آیا کہ آج میں ابو بکر پر سبقت کر جاؤں گا. دیکھو یہ مقابلے رہتے تھے، یہ مقابلے رہتے تھے. ایک مرتبہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ عرض کیا کہ ہجرت والی رات جب آپ مکہ مکرمہ سے نکل کر اپنی جان کو خطروں میں ڈال کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر غار ثور میں پہنچے تھے، یہ جو رات کی قربانی ہے کہ تلوار لٹک رہی ہے گردن پر اور پھر اپنی فکر سے زیادہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر کہ ان کو کچھ نہ ہو جائے، اور رات کی تاریکیوں میں نکل کر پھر آپ نے اپنے کندھوں پر اٹھا لیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، اور کندھوں پر اٹھا کر آپ غار ثور تک لے گئے. ایک مرتبہ ہم بھی غار ثور پر چڑھے اور عمر ہماری اس وقت 26-27 سال تھی، 26-27 سال. تو ہم چڑھے اور دین کو چڑھے، اندھیرا بھی نہیں تھا، اور 1400 سال میں پتا نہیں کتنے لوگ اس پر چڑھے ہوں گے، تو اب تو اچھا خاصا راستہ بھی بن چکا تھا. صدیق اکبر رضی اللہ عنہ پہلی مرتبہ چڑھے ہوں گے، پھر رات کے وقت اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کندھوں پر اٹھا کر، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے کندھوں سے خوشبو مہکتی رہتی تھی، خوشبو مہکتی رہتی تھی. یہ ہجرت والی رات جو اپنے کندھوں پر اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اٹھا کر لے گئے تھے، اس کی برکت تھی، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے مبارک سے خوشبو پھوٹتی تھی. تو دونوں کا جسم جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ رگڑتا رہا، اور اس کے نتیجے میں اللہ نے یہ نعمت عطا فرمائی کہ خوشبو یہاں سے پھوٹتی تھی، صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے کندھوں سے. کتنا مشکل کام، میں سوچ میں پڑ گیا کہ 25 سال کی عمر ہماری، جوان فٹ، اور یہ اتنا مشکل ہمیں لگا دین کو. تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، ایک تو مشقتیں اور پھر یہ خوف، اور جس کو جتنی زیادہ محبت ہوگی اتنا خوف زیادہ ہوگا. لا تخف ولا تحزن، ڈرو مت اور غم مت کرو. یہ ڈرنا جو ہے وہ اپنے لیے اتنا نہیں تھا جتنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تھا، یہ غم جو ہے وہ اپنے لیے اتنا نہیں تھا جتنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تھا. تو جسمانی مشقتیں بھی، ذہنی مشقتیں بھی، پھر اوپر چلے گئے اور پورے غار کو اندھیرے میں صاف کیا. سانپ بھی نکل سکتا تھا، بچھو بھی نکل سکتا تھا، اور صفائی ستھرائی کے بعد خود بھی تھکے ہوئے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ آپ میری ران پر اپنا سر مبارک رکھ دیجئے اور آپ لیٹ جائیں، آرام کیجئے آپ. مطلب یہ ہے کہ میں جاگوں گا، اگر دشمن یہاں تک پہنچ گیا تو میں جاگ رہا ہوں، آپ آرام فرمائیے، آپ سو جائیں. اور اچانک نظر آ گیا ایک سوراخ، اس حالت میں جہاں بیٹھے ہوئے تھے تو اچانک نظر آ گیا ایک سوراخ. اب اگر اس سوراخ کو بند کرنے کے لیے اٹھتے ہیں تو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند میں خلل واقع ہوتا ہے، اور اگر اسے ویسے ہی رہنے دیتے ہیں، اور اگر اس میں سے سانپ نکل آیا، بچھو نکل آیا، اور اس نے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈنس دیا. اس لیے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا پاؤں پھیلایا، اس طرح کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حرکت کی وجہ سے بیدار نہ ہو جائے، اور پاؤں پھیلایا اور اپنے انگوٹھے سے اس سوراخ کو بند کر دیا. اندر سانپ تھا، اس نے نکلنا چاہا، جب نکل نہیں سکا تو ڈنک مارا، لیکن پاؤں وہیں رہنے دیا، ڈنک مارا اس نے، اور اس ڈنگ کی وجہ سے جو درد اور کرب و بے چینی محسوس ہوئی، اس کے نتیجے میں آنکھوں سے گرم گرم آنسو بہ پڑے، اور وہ آنسو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر گرے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہو گئے. کیا ہوا ابو بکر؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے پورا قصہ سنایا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا لعاب مبارک اس جگہ پر رکھ دیا جہاں سانپ نے ڈنک مارا تھا. صدیق اکبر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایسا ہو گیا جیسا کہ کچھ تھا ہی نہیں. تو یہ مقابلہ تھا ان لوگوں کا. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ پوری کارگزاری صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علی مجمعین کے سامنے تھی. ان کے ذہن میں یہ بات تھی کہ اس شخص نے دین کی خاطر جو قربانی دی ہے وہ کسی نے نہیں دی ہے، اور انہیں چونکہ یہ بھی پتا تھا کہ دین میں جو جتنا آگے ہوتا ہے وہی اتنا ہی وہ بڑا ہوتا ہے، دین میں جو جتنا آگے اتنا ہی وہ بڑا، اس لیے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علی مجمعین میں اس سلسلے میں دو رائے نہیں تھی کہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلیفہ بلا فصل ہے. صحابہ میں کبھی بھی اس سلسلے میں دو رائے نہیں ہوئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے افضل کون ہے. اس میں دو رائے نہیں ہوئی, اس لیے کہ سب جانتے تھے کہ سب سے زیادہ دین کی خاطر قربانیاں ان کی ہے, اور جس کی قربانیاں زیادہ ہو بڑا وہی ہوتا ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں عرض کیا کہ یہ جو ہجرت والی رات ہے وہ آپ مجھے دے دیجئے اور عمر کی زندگی کی ساری نیکیاں آپ لے لیجئے. یہ جو ہجرت والی رات ہے, ہجرت والی رات, بس وہ نیکیاں مجھے دے دیجئے اور زندگی کی ساری نیکیاں آپ میرے, حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی نیکیاں جن پر پوری امت کا اتفاق ہے کہ تیسرے نمبر پر آپ ہیں حضرت عمر, ان کے بارے میں بھی کسی کو کوئی اختلاف نہیں. تمام صحابہ اس پر متفق کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بعد مقام حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا. حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد کہ مجھے تو پتا ہی تھا, حضرت علی فرماتے ہیں غسل دیتے وقت حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے پیچھے ایک صاحب کھڑے تھے اور ہاتھ انہوں نے میرے کندھے پہ رکھا ہوا تھا اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اللہ آپ پر رحم فرمائے عمر, مجھے تو پتا ہی تھا کہ آپ وہیں پہنچیں گے جہاں آپ کے دو ساتھی پہنچے ہیں. مطلب یہ کہ بہت اونچے مقام کے ساتھ آپ کا انتقال ہوگا. تو دیکھو شہادت کے ساتھ آپ کا انتقال, مجھے تو پتا ہی تھا. کیوں کہتے ہیں کہ اس لیے کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب گفتگو کرتے ہوئے سنتا تھا تو ہمیشہ اس طرح سنتا تھا کہ میں گیا اور ابو بکر اور عمر بھی ساتھ تھے, میں آیا اور ابو بکر اور عمر بھی ساتھ تھے, میں کھانے کے لیے بیٹھا اور ابو بکر اور عمر بھی ساتھ تھے. گفتگو میں ہر جگہ پر فرماتے تھے کہ میں ابو بکر اور عمر گئے, میں ابو بکر اور عمر بیٹھے, میں ابو بکر اور عمر. تو دنیا میں جب ہر جگہ پر ساتھ تھے تو مجھے یقین تھا کہ آخرت میں بھی تم دونوں ساتھ ہی ہوں گے. اتنے بڑے آدمی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ, اتنے بڑے آدمی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میری ساری نیکیاں آپ کو دے دوں اس ایک رات کی جو کچھ آپ کو ملا ہے اللہ کے ہاں وہ آپ مجھے دے دیجیے. دیکھو یہ سب کس کو سمجھ میں آتا ہے؟ یہ اس کو سمجھ میں آتا ہے جو آخرت کے لیے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مقابلہ کرتے ہوں, ان کو ویلیو معلوم ہوگا, ان کو ویلیو معلوم ہوگا. اسلامک دعوی اکیڈمی میں آج اگر کوئی 1000 پاؤنڈ کا چندہ دے دے اور اسے پتا ہو کہ جس وقت اسلامک دعوی اکیڈمی کو کوئی چندہ دینے کے لیے تیار نہیں تھا اور ایک ایک پینی کا احتیاج تھا, اس وقت انہوں نے 50 پاؤنڈ دیے ہیں, تو وہ 1000 پاؤنڈ دینے والا اگر آخرت کی سوجھ بوجھ ہوگی تو اس کو جا کر کہے گا کہ وہ جو آپ نے 50 پاؤنڈ دیے تھے اس کا ثواب مجھے دے دو, 1000 کا آپ لے لو. لیکن ہمیں تو سوجھ بوجھ ہے ہی نہیں نا, بلکہ ہم تو یہ سمجھیں گے کہ انہوں نے تو اکیڈمی کو 50 پاؤنڈ دیے ہیں, میں نے 1000 دیے, مجھے زیادہ ثواب ملے گا. اس لیے کہ آخرت کی ہمیں سوجھ بوجھ نہیں ہے, آخرت کی ہماری ساری سمجھ دنیا کے لیے ہے, آخرت کے لیے نہیں ہے. آخرت کے لیے تو اللہ کا کرم ہے کہ اللہ کچھ کام ہم سے کروا لیتے ہیں, لیکن ہمیں احساس بالکل نہیں ہے کہ کہاں ہم نے نقصان اٹھایا ہے, کہاں گھاٹا ہوا ہے, کہاں ہمیں پروفٹ ملی ہے, کچھ پتا نہیں. ہمیں یہ احساس نہیں ہوتا کہ ہم عمرے کے لیے گئے تھے تو ہم پروفٹ لے کر آئے ہیں, گھاٹا ہمارا ہوا ہے. ایسا اگر کرتے تو زیادہ فائدہ ہو جاتا, ایسا نہ کرتے تو زیادہ فائدہ ہوتا آخرت کا, نہ کبھی ایسا خیال نہیں آتا. ہاں آ کر کے ایسا ضرور کہیں گے کہ ویزا اگر تم اس طرح لے لیتے تو تمہارا اتنا بچاؤ ہو جاتا, آئندہ تم خیال رکھنا ہم نے یہ ٹھوکر کھائی ہے. اور 3 مہینے پہلے سے اگر بکنگ کرا لیتے تو 500 پاؤنڈ آپ کے بچ جاتے. یہ سب ہم بات کرتے ہیں, یہ ساری باتیں ہوتی ہیں, ہوٹل کے بارے میں باتیں ہوتی ہیں, کرایوں کے بارے میں باتیں ہوتی ہیں, لیکن دینی اعتبار سے کہ کیا گھاٹا ہوا کیا پروفٹ ہوا, اس لیے کہ اس کے بارے میں یہ تصور کر لیا گیا ہے کہ جو کچھ ہوا ہے ٹھیک ہی ہوا ہے. ہو سکتا ہے میرے بھائیوں کہ جن نیکیوں کو آج ہم نیکیاں سمجھ رہے ہیں قیامت کے دن وہ نیکیاں نہیں وہ بدیاں ہوں گی. میں سچ کہہ رہا ہوں آپ کو, یہ ہماری جو نیکیاں ہیں وہ قیامت کے دن ہو سکتا ہے کہ نیکیاں نہ ہو, ریا کی وجہ سے بدیاں ہو, اتباع سنت نہ ہونے کی وجہ سے, اتباع شریعت نہ ہونے کی وجہ سے وہ نیکی نہ ہو, وہ پکڑ کا سامان بن جائے. ہو سکتا ہے کہ ہم کسی کام کو کر رہے ہیں بہت بڑی نیکی سمجھ کر, بہت اچھا کام سمجھ کر, حالانکہ وہ اچھا کام نہ ہو وہ برا کام ہو. ایک خاص فہم, ایک خاص سمجھ ہوتی ہے. میں آپ سب دوستوں سے درخواست کرتا ہوں اپنی ذات سے بھی کہ ہمیشہ اللہ سے دعا کیا کرو کہ یہ اللہ اپنے دین کی جو خاص ایک سمجھ ہوتی ہے وہ نصیب فرما دے, جسے تفقہ کہتے ہیں, جسے فقہ فی الدین کہتے ہیں. مَن یرید اللہ بہ خیرا یفقہ فی الدین, اللہ تعالی شانہ جس کے ساتھ بہت بڑی اور بہت زیادہ بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں کہ میں اسے بہت بڑی بھلائی دوں گا اور بہت زیادہ بھلائی دوں گا, اس کو دین کے بارے میں فقہ اور تفقہ نصیب فرماتے ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ اسے عالم بناتے ہیں, اس کا مطلب یہ نہیں کہ اسے مفتی بناتے ہیں, اس کا مطلب یہ نہیں کہ اسے محدث مفسر بناتے ہیں, نہ, اس کا معنی یہ ہے کہ اسے اللہ خاص علم عطا فرماتے ہیں اور اس علم کے ساتھ ایک خاص فہم عطا فرماتے ہیں کہ کس وقت کیا کرنا چاہیے وہ اسے سمجھ میں آ جاتا ہے. تو جب یہ کس وقت کیا کرنا چاہیے, میں تسبیح بھی پڑھ سکتا ہوں, تحمید بھی پڑھ سکتا ہوں, تحلیل بھی پڑھ سکتا ہوں, میرے پاس پانچ منٹ ہے, ان پانچ منٹوں میں سبحان اللہ بھی کہہ سکتا ہوں, الحمدللہ بھی کہہ سکتا ہوں, اللہ اکبر بھی کہہ سکتا ہوں, لا الہ الا اللہ بھی پڑھ سکتا ہوں, قرآن کی تلاوت بھی کر سکتا ہوں, استغفار بھی پڑھ سکتا ہوں, درود پاک بھی پڑھ سکتا ہوں, اور وہ جو بوڑھا بڑی مشکل سے مسجد میں داخل ہو رہا ہے اس کا ہاتھ بھی پکڑ سکتا ہوں. اب کیا کریں گے آپ, کون سا کام کروں میں؟ یہ اللہ ایک خاص فہم عطا فرماتے ہیں کہ میرے پاس یہ پانچ چوائسیز ہیں, ان پانچ چوائسیز میں سے مجھے کون سا کام کرنا چاہیے جس سے میری آخرت زیادہ پروفیٹیبل ہوگی. اس کو فقہ کہتے ہیں, اس کو تفقہ کہتے ہیں. یہ جو ہم کہتے ہیں کہ یہ بہت بڑے فقیہ ہیں, یہ بہت بڑے فقیہ ہیں, یہ تو ہمارا ایک اصطلاحی لفظ ہے, یہ دو الگ الگ اصطلاحیں ہیں. حدیث شریف کی جو اصطلاح ہے کہ یہ فقیہ ہیں, حدیث میں جو ہے کہ یفقہ فی الدین, حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کے لیے جو دعا کی گئی تھی اللہم فقیہ فی الدین, اسے قرآن اور حدیث سے استنباط کرنے والا فقیہ مراد نہیں ہے. فقیہ دو قسم کے ہیں, اس زمانے میں تو یہ اصطلاح تھی بھی نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں فقیہ کی. اسی لیے حسن بصری رحمہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں, انما الفقیہ, انما الفقیہ. یہ حسن بصری رحمہ اللہ تعالیٰ اس وقت ارشاد فرما رہے ہیں جب یہ دوسری لائن کے فقہا بھی دنیا میں وجود پذیر ہو چکے تھے. کہتے ہیں حقیقت میں فقیہ کون ہے, انما الفقیہ کون ہے بھائی, الزاہد فی الدنیا والراغب فی الآخرہ, جسے دنیا سے بے پرواہی ہو جائے اور مقصود اس کا صرف آخرت ہو جائے. اور جب دنیا سے بے پرواہی اور مقصود صرف آخرت ہو جائے تو پھر البصیر و بامر دین ہی, وہ اپنے دین کے ایک ایک معاملے پر پوری بصیرت رکھے گا, وہ یہ سمجھ سکے گا کہ اس وقت پروفیٹیبل چیز کیا ہے. اور جب یہ بات ہوگی کہ کون سی چیز پروفیٹیبل ہے, کون سی چیز لاس میں لے جائے گی, تو والمداومہ علی عبادت ربہ, اس کی ایک ایک زندگی کا لمحہ, ایک ایک سیکنڈ صحیح عبادت پر مداومت کے ساتھ گزرے گا. اس لیے میں مقرر عرض کرتا ہوں, اپنے نفس سے بھی مخاطب ہوں, آپ سب دوستوں سے, میری ماؤں اور بہنوں سے, سب سے, اور یہ اپنے بچوں کو بھی سکھاؤ کہ دعا, اے اللہ دین کی وہ جو خاص ایک سمجھ ہوتی ہے وہ عطا فرما دے, اے اللہ دین کی وہ ایک خاص سمجھ ہوتی ہے وہ عطا فرما دے, دین کی ایک خاص سمجھ ہوتی ہے وہ عطا فرما دے. حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ تشریف لے گئے دہلی دارالعلوم کے کسی کام کے لیے, اور آپ کے ساتھ اور بھی افراد تھے, دو چار علماء تھے, وہ بھی بڑے علماء ہوں گے, علماء تھے. دارالعلوم دیوبند سے ان کا تعلق تھا. لیکن اس میں بھی درجات ہوتے ہیں, یہ تفقہ جو دین کی خاص جو سمجھ ہوتی ہے اس میں بھی درجات ہوتے ہیں. تو مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کھانے کا وقت آیا تو ہم لوگ ایک ریسٹورنٹ میں چلے گئے, ایک ہوٹل میں چلے گئے کھانے کے لیے. تو ہمارے بعض دوستوں نے یہ کہا کہ بھائی کوئی ایسی جگہ تلاش کرو کونے میں جہاں ہم اپنے رومال رومال بچھا کر کے اپنا دسترخوان بنا لیں. تو مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے ان سے کہا کہ بھائی آپ حضرت اگر دسترخوان بچھا کر کھانا چاہیں تو آپ بے شک کھائیے, میں تو ٹیبل کرسی پر ہی بیٹھوں گا, میں تو ٹیبل کرسی پر بیٹھ کر کھانا کھاؤں گا. یہ وہ مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو دارالعلوم دیوبند کے صدر مفتی اور حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے اجل خلفاء میں سے, جن کی زندگی میں زہد تھا, آخرت کی رغبت تھی, اور وہ ہر موقع تلاش کرتے تھے کہ سنت نبوی پر عمل کیا جائے. وہ یہ کہہ رہے کہ نہیں میں دسترخوان پر نہیں, میں تو کرسی پر بیٹھ کر کے کھانا کھاؤں گا. اسی وجہ سے میرے بھائیو, بڑے لوگوں کو کبھی کبھی, علماء کو, بزرگوں کو کوئی کام سنت کے خلاف کرتے ہوئے دیکھ کر ہم لوگوں کو جن کو فقاہت حاصل نہیں, تفقہ حاصل نہیں, مغالطہ ہو جاتا ہے, اور ہم اپنے بارے میں ایسا سے برتری کے شکار ہو جاتے ہیں کہ دیکھو میں سنت پر عمل کر رہا ہوں اور یہ سنت کے خلاف کام کر رہے ہیں. ان کا ہمیشہ مقصد یہ رہتا ہے کہ آخرت میں سب سے زیادہ پروفٹ ہو, خود کو بھی دوسروں کو بھی, اور آخرت میں نہ ہمارا لاس ہو نہ دوسروں کا لاس ہو. تو آخرت میں اگر ہمارے تھوڑے لاس کی وجہ سے اگر کوئی دوسرا بڑے لاس سے بچ جاتا ہے تو ہمیں وہ کام کرنا چاہیے. دنیاوی اعتبار سے ایسا ہی کریں گے نا, آخرت کا اگر ہمارا تھوڑا گین ہو جائے اور دوسرے کا زیادہ لاس, یہ نہیں ہونا چاہیے. ہمارا تھوڑا لاس ہو جائے دوسرے کا بڑا گین, تو کوئی بات نہیں ہے, ہمیں اپنے تھوڑے لاس کو, تھوڑے نقصان کو برداشت کر لینا چاہیے. کہا کہ میں تو ٹیبل کرسی پر بیٹھ کر کے کھانا کھاؤں گا خلاف سنت, آپ حضرت اگر کھانا چاہے تو کھائیں, لیکن آپ فیصلہ کرنے سے پہلے ایک قصہ سن لیجیے. مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک قصہ سن لیجیے, اور پھر ایک قصہ سنایا. دو بڑے محدث گزرے ہیں, امام عارج اور امام اعمش. امام عارج جو ہے وہ لنگڑے تھے, اور امام اعمش جو ہے ان کی آنکھوں میں چندیا پن تھا. تو کبھی کبھی ہوتا ہے کہ جب کسی کے اندر کوئی عیب ہوتا ہے تو ابراہیم بھائی, بھائی کون سے ابراہیم بھائی, تو کہ وہ ابراہیم بھائی لمبے, تعارف کے طور پر ان کے سر نیم یاد نہیں آیا اور کوئی بات ذہن میں نہیں آئی, تو دوسرے نے بھی کہہ دیا کہ بھائی وہ جو ابراہیم بھائی لمبے, وہ جو ابراہیم, اب ابراہیم بھائی لمبے ہی نام پڑ گیا. تو فقہا نے یہ لکھا ہے, فقہا نے, دیکھو فقہا نے کتنی محنتیں کی ہمارے لیے, کہ اگر کوئی شخص کسی کے عیب کو عیب جوئی کے طور پر بیان کرتا ہے یہ تو گناہ کبیرہ ہے, لیکن ایک شخص معروف ہو جائے عیب سے, عیب کے ساتھ وہ معروف ہو جائے, تو لوگوں کو سمجھانے کے لیے کہ آپ کس کی بات کر رہے ہیں اگر اس عیب کو بیان کرے تو کوئی حرج نہیں ہے. اب یہ جو میں نے مثال دی, اب پورے پوری بستی ان کو ابراہیم بھائی لمبے سے یاد کرتی ہے, اور آپ کہیں گے ابراہیم بھائی پٹیل کی میں بات کر رہا ہوں, تو سب کہیں گے بھائی کون ابراہیم بھائی پٹیل, تو آپ کہیں وہ ابراہیم بھائی پٹیل جو ہماری مسجد میں نماز پڑھتے ہیں. بھائی کون ابراہیم بھائی پٹیل جو ہماری مسجد میں نماز پڑھتے ہیں, اس سے کہ ابراہیم بھائی پٹیل سے کوئی واقف نہیں. تو ایسے موقع پر ابراہیم بھائی لمبے کہنے میں کوئی حرج نہیں, اس سے کہ آپ کی نیت بری نہیں ہے, ان کا عیب بیان کرنا مقصود نہیں ہے. تو اب ہم لوگ بھی جب حدیث پڑھتے ہیں, پڑھاتے ہیں, مسائل بیان کرتے ہیں, طلبہ بھی, تو امام اعمش ہی کہتے ہیں, امام عارج ہی کہتے ہیں, حالانکہ عارج کا معنی لنگڑا ہے اور اعمش کا معنی وہ جس کی آنکھوں میں چندیا پن ہوتا ہے, بال بھی سفید ہو جاتے ہیں آنکھوں کے, چندیا پن ہوتا ہے. تو ایک جو ہے دونوں میں سے, ایک عارج ایک اعمش, ایک کی آنکھ میں چندیا پن, ایک لنگڑا, اور دونوں استاد شاگرد تھے. مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک قصہ سنا رہے ہیں, دونوں بہت محبت تھی ایک دوسرے سے, دونوں کو ایک دوسرے سے بہت محبت تھی. تو تو استاد اپنے شاگرد سے کبھی علیحدہ نہیں ہوتا تھا. ایسی محبتیں بہت مبارک ہیں. شاگرد کو اپنے استاد سے ایسی محبت ہو جائے, مرید کو اپنے شیخ سے ایسی محبت ہو جائے, اولاد کو اپنے ماں باپ سے ایسی محبت ہو جائے. یہ جو دین کی خاطر محبتیں ہیں یہ بہت مبارک ہیں. اور ایسی محبت کا بیج دل میں اگر پڑ جائے تو اسے تناور درخت بناؤ, اس کو اور بڑھانے کی کوشش کرو. اس لیے کہ شیطان جو ہے اس محبت کو آگے بڑھنے نہیں دیتا. اس لیے کہ یہ محبت اگر آگے بڑھ گئی تو آدمی بہت آگے جا سکتا ہے. بہت محبت تھی دونوں کو. تو جہاں کہیں استاد جاتے تھے وہاں شاگرد. اب ظاہر ہے کہ ان لوگوں کا نام پڑ گیا تھا آرج اور آمش, تو وہ اس زمانے میں کچھ نہ کچھ اوباش قسم کے شریر لوگ رہتے ہوں گے, تو ہی تو یہ نام پڑ گئے. بلکہ کثرت ان کی ہوگی تو ہی تو یہ نام پڑ گئے دونوں کے. تو جب یہ جاتے تھے تو وہ شریر قسم کے لوگ جو ہیں وہ چھیڑتے تھے اور کہتے تھے کہ دیکھو لنگڑا اور چندیا دونوں ساتھ جا رہے ہیں, لنگڑا اور چندیا دونوں ساتھ جا رہے ہیں. تو کبھی کبھی اس قسم کی باتیں کانوں میں پڑتی ہیں. تو ایک دن استاد نے شاگرد سے کہا کہ اب جب میں باہر نکلوں تو تم میرے ساتھ مت آیا کرو, تمہیں میرے ساتھ نہیں آنے کا. تو شاگرد کے دل میں خیال آیا کہ استاد محترم تو بڑے صبر والے ہیں, ان کو شاید میرے بارے میں خیال آیا ہوگا کہ اس کے کان میں یہ باتیں پڑتی ہوں گی تو اس کی دل آزاری ہوتی ہوگی. تو شاگرد نے کہا کہ حضرت اس میں کیا ہو گیا, جب ہم دونوں ساتھ باہر نکلتے ہیں اور لوگ ہمیں چھیڑتے ہیں, فکرے کستے ہیں, تانا دیتے ہیں, یہ چندیا اور لنگڑا دونوں ساتھ جا رہے ہیں, تو نوجر ویا سمون, یہ جملہ کہا شاگرد نے. اس میں تو بڑا مزہ آتا ہے, بہت فائدے کی چیز ہے. اس لیے کہ نوجر ہمیں اجر ملتا ہے اور ان کو گناہ ہوتا ہے, ہمیں اجر ملتا ہے اور وہ گنہگار ہوتے ہیں. کہنے کا منشا یہ ہے کہ وہ لطف اٹھا رہے ہوں گے لیکن فائدہ وائدہ ان کو کچھ ہوتا نہیں ہے, ایسا کرنے میں ان کو گناہ ہوتا ہے اور ہمیں تو فائدہ مل رہا ہے, ثواب ہوتا ہے ہمیں. نوجر ویا سمون, ہمیں اجر ملتا ہے, وہ ہمارے کرم فرما وہ نالائق وہ گنہگار ہوتے ہیں. تو استاد نے جواب میں کیا کہا, استاد نے جواب میں یہ کہا کہ نسلم ویسلمون. اللہ اکبر, یہ ہے خاص ایک سمجھ, خاص سمجھ. نسلم ویسلمون, ان کے تانوں سے ہم محفوظ رہیں اور گناہوں سے وہ محفوظ رہیں. ان کے تانوں سے ہم محفوظ رہیں اور گناہوں سے وہ محفوظ رہیں, یہ بہتر ہے اس بات سے کہ وہ تو گناہ کریں اور ہمیں آخرت میں اجر ملے. پہلی صورت میں کیا ہے, پہلی صورت میں یہ ہے کہ ہمارا گین ہے اور ان کا نقصان, اور دوسری صورت میں یہ ہے کہ ہمارا گین نہیں ہے, ہمارا نقصان بھی نہیں ہے, لیکن دوسرے لوگ نقصان سے بچتے ہیں آخرت کے اعتبار سے. تو جو فقیہ ہوتا ہے وہ ہمیشہ اس بات کا خیال رکھتا ہے کہ میرا بھی گین ہو, دوسروں کا بھی گین ہو, میں بھی بچوں, دوسرے بھی بچے, اور دوسروں کو آخرت کے نقصان سے بچانے کے لیے مجھے اپنے تھوڑے بہت گین کو سیکریفائز کرنا پڑے تو مجھے اس کے لیے تیار ہونا چاہیے. مجھے اگر اجر و ثواب نہیں ملے گا تو آخرت میں میری پکڑ نہیں ہوگی, لیکن ان کو اگر گناہ ہوگا تو آخرت میں پکڑ ہوگی. یہ کہہ کر کے مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ نے ان سے کہا کہ اگر ہم دسترخوان بچھا کر نیچے زمین پر بیٹھتے ہیں تو ہمیں سنت کا ثواب ملے گا, لیکن کمزور ایمان کا کوئی شخص اس ریسٹورنٹ میں داخل ہوا اور اس کی ہم لوگوں میں نظر پڑی اور اس کی زبان سے اگر کوئی ایسا فقرہ نکل گیا مولویوں کے بارے میں, سنت کے بارے میں, وہ کفر میں مبتلا ہو سکتا ہے. کفر میں وہ کہہ سکتا ہے کہ ان مولویوں کو دیکھو, ان کی عقل ٹھکانے پر ہے, یہ ریسٹورنٹ کے اندر بھی زمین پہ بیٹھ کر کے کھانا کھا رہے ہیں, ان کے نزدیک سب سنت بود ہے. ایسے اگر کوئی فکرے نکل گئے تو ہم اگر ٹیبل کرسی پر بیٹھیں گے تو ہم گناہ کا کام نہیں کر رہے ہیں. ہاں اتنا ہے کہ ترک سنت کی وجہ سے ہمارا ثواب چلا جائے گا. یہ جو ہمارا تھوڑا بہت گین ہے اسے سیکریفائز کر کے دوسروں کے ایمان کی حفاظت, یا کم سے کم اگر وہ کچھ ایسا الٹا سیدھا سوچیں گے تو گناہ ہوگا، ان کو گناہ سے ہم بچا لیں، یہ زیادہ، یہ خاص فقاہت، یہ خاص سمجھ. اللہ ہم سب کو یہ نصیب فرما دے، اللہ ہم سب کو یہ نصیب فرما دے. کس وقت کیا کرنا ہے؟ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ سفر کر رہے ہیں، اور راستے میں نماز کا وقت ہو گیا، کہا گیا نماز پڑھا دیجئے. یعقوب، یعقوب ہے امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا نام، اور ابھی طالب علم تھے، نو عمر تھے، پڑھ رہے تھے امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس. اب جب کسی بڑے کے ساتھ ہوتے ہیں، ہم لوگ بھی بڑے بڑوں کے ساتھ ہوتے ہیں، تو ڈر لگتا ہے کہ کہیں سنت کے خلاف کوئی کام نہ ہو جائے اور حضرت ناراض نہ ہو جائے، تنبیہ نہ ہو، ڈر لگتا ہے حضرت کی منشا کے خلاف کوئی بات نہ ہو جائے. تو سفر میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ اب یہ نماز پڑھانی ہے تو میں سورت کون سی پڑھوں؟ مسنون سورت اگر پڑھتا ہوں تو لمبی ہو جائے گی، اور حضرت کہیں تھکے ہوئے ہوں، اور اگر مختصر پڑھتا ہوں سنت کے خلاف ہو جائے گی، کیا کروں میں؟ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ شروع ہو گئے نماز میں، اور جو ضروری ضروری چیزیں تھیں ان کا خیال کر کے مختصر نماز پڑھا دی. اب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تو عشاء سے لے کر فجر تک عبادت کرنے والے، 40 سال تک مختصر بالکل نماز پڑھی، اور سلام پھیرا امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے. سلام پھیرتے ہی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ماشاء اللہ، الحمد للہ، سارا یعقوب فقیہن، ہمارا یعقوب تو فقیہ بن گیا ہے، ابھی فقیہ نہیں بنے تھے، ابھی تو پڑھ رہے تھے، ابھی تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے استفادہ کر رہے تھے. اور اس میں کون سی فقہ کے مسئلے کی بات تھی کہ جس پر آپ نے کہا گیا فقیہ ہو گیا ہمارا یعقوب؟ فقیہ ہونے کا مطلب یہی ہے کہ کس وقت دین کے معاملے میں کیا کرنا ہے وہ یہ سمجھ گیا ہے. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیکیاں کتنی ہوں گی، لیکن وہ چونکہ فقیہ تھے اس لیے سمجھتے تھے کہ وہ ایک رات کی عبادت کا جو ویلیو ہے وہ میری پوری زندگی کی عبادتوں کا ویلیو نہیں ہے. مقابلہ ہوتا تھا ان کا آپس میں، مقابلہ ہوتا تھا. تو غزوہ تبوک کے موقع پر کیا ہوا؟ غزوہ تبوک کے موقع پر آئے اور کہا کہ کیا لائے؟ تو کہا کہ آدھا. کہتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہ میرے دل میں یہ خیال تھا کہ یہ ایک موقع ہے ابو بکر پر سبقت کرنے کا، آج میں سبقت کر جاؤں، ایسے امکانات ہیں. اس لیے کہ ابو بکر کے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں، وہ لائے گا کیا؟ لائے گا کیا؟ کیا لائے عمر؟ آدھا مال گھر چھوڑ کے آیا، آدھا اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے لایا. کہا کہ تھوڑی دیر کے بعد حضرت ابو بکر آئے. حضرت ابو بکر آئے تو پوچھا کہ ابو بکر کیا لے کر آئے، کیا لے کر آئے؟ کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. گھر میں تھا تو کچھ زیادہ نہیں، لیکن جو کچھ تھا سب کچھ لے کر کے آیا ہوں، اور گھر والوں کو اللہ اور اس کے رسول کی برکت کے اوپر چھوڑ کے آیا ہوں. گھر میں اللہ اور اس کے رسول کا نام چھوڑ کے آیا ہوں بس، باقی ہر چیز جھاڑو دے کر کے لایا، ہر چیز جو کچھ بھی تھا وہ لے کر کے آ گیا. اللہ تعالیٰ شانہ بھائی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ وفی ذالک فلیتنافس المتنافسون، میں ذرا دور چلا گیا، مقابلہ کرنے والوں کو اس میں کرنا چاہیے. ہمارے طالب علموں کو مقابلہ عمدہ عمدہ کپڑوں میں نہیں کرنا چاہیے. اس نے ایسی گھڑی پہنی ہے، میں اس سے بہتر گھڑی لے آؤں، اس کے پاس ایسا موبائل ہے، میرے پاس اس سے بہتر موبائل آ جائے، اس نے لیٹسٹ ڈیزائن کا جیکٹ خریدا ہے، میں بھی یہ خریدوں، اس میں مقابلہ نہیں ہونا چاہیے. مقابلہ اس میں ہونا چاہیے کہ یہ کتنے گھنٹے پڑھتا ہے، یہ صبح کب اٹھ جاتا ہے، یہ تہجد پڑھتا ہے، میں نہیں پڑھتا. مقابلہ اس میں ہو، حصول علم اور اس پر عمل کرنے میں مقابلہ ہو، دوسروں تک دین پہنچانے کے معاملے میں مقابلہ ہو. ہمارا بھی آپس میں بھائیوں کا بھائی بھائی مقابلہ کریں تو اس معاملے میں مقابلہ کریں، دوستوں کا مقابلہ اس معاملے میں. اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرماوے، اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرماوے، اللہ ہم سب کو بھائی توفیق عطا فرماوے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ابرار جو ہیں، ابرار مقام ان کا اتنا اونچا کہ اللہ یہ فرماتے ہیں کہ جن کو مقابلہ کرنے کا شوق ہے ان کو یہ مقام حاصل کرنے کے لیے مقابلہ کرنا چاہیے. تو ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ نے ابرار کی جو صفات بیان فرمائی ہے کہ ابرار کی خصوصیات کیا کیا ہیں، ان میں سے ایک خصوصیت کیا ہے؟ لا یؤذون الذر، وہ چونٹیوں کو بھی تکلیف نہیں پہنچاتی. غور سے سنو، دوسروں کو تکلیف پہنچانے والا بلی کو تکلیف پہنچا کے جہنمی، اور جو دوسروں کو تکلیف نہیں پہنچاتا وہ تکلیف نہ پہنچانے کا اتنا اہتمام کرتا ہے کہ انبیاء کو بھی تکلیف نہیں پہنچاتا، صحابہ کو بھی تکلیف نہیں پہنچاتا، اولیاء امت کو بھی تکلیف نہیں پہنچاتا، مسلمانوں کو، ناقص مسلمانوں کو تکلیف نہیں پہنچاتا، غیر مسلموں کو تکلیف نہیں پہنچاتا، جانوروں کو تکلیف نہیں پہنچاتا، یہاں تک کہ ایک ایسی مخلوق جس کو لاشعوری طور پر تکلیف پہنچ سکتی ہے اس مخلوق کے معاملے میں بھی وہ احتیاط کرتا ہے، ایسے لوگوں کو بہت اونچا مقام ملتا ہے. تکلیف پہنچانے والے جہنم میں، اور دوسروں کی تکلیف سے بچنے والے جنت میں، اور جو بہت احتیاط کرتے ہیں وہ سب سے اونچی جنت میں، مقام ان کا ابرار کا مقام ہوگا. میں یہ عرض کر رہا ہوں میرے بھائیوں کہ مخلوق کو تکلیف پہنچانے والے پر علم کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، اور علم تو عمل کی کنجی ہے. اگر علم کے دروازے بند ہو جاتے ہیں تو جو لوگ مخلوق کو تکلیف پہنچاتے ہیں اللہ عمل کی توفیق بھی ان سے سلب کر لیتے ہیں. علم کا فیضان بند، عمل کا فیضان بند، جو دوسروں کو تکلیف پہنچاتے ہیں ان سے اللہ تعالی شانہ دین کی خدمت نہیں لیں گے، دوسروں تک وہ دین پہنچا نہیں سکیں گے. ہماری شریعت مطہرہ جو ہے وہ دوسروں کو تکلیف پہنچانے کے معاملے میں بہت ہی زیادہ تاکید کرتی ہے کہ کسی کو تکلیف مت پہنچاؤ، کسی کو تکلیف مت پہنچاؤ، کسی کو تکلیف مت پہنچاؤ. اب جو اصل بات میں عرض کرنا چاہتا تھا اسے بطور متن کے میں صرف عرض کر دوں بغیر تشریح کی، کسی کو بھی تکلیف مت پہنچاؤ. اور اس کے لیے دین کے جو پانچ اصول ہیں ان میں سے، دین کے پانچ شعبے ہیں ان میں سے ایک خاص شعبہ بنایا گیا. دین کے پانچ شعبوں میں پہلا شعبہ عقائد ہے، دوسرا شعبہ عبادات ہیں، تیسرا شعبہ معاملات ہے، چوتھا شعبہ حسن اخلاق ہیں، اور پانچواں شعبہ حسن معاشرت. حسن معاشرت، معاشرت ایک دوسرے کے ساتھ زندگی گزارنا، یعنی اس طرح ایک دوسرے کے ساتھ زندگی گزارو کہ تم سے کسی کو ادنا تکلیف بھی نہ پہنچے. بڑے جب چل رہے ہوتے ہیں تو کیسے چلنے کا ان کے ساتھ؟ ادب سکھایا شریعت نے. ہماری شریعت پر ہم جتنا فخر کرے کم ہے، ہم قابل فخر نہیں، ہم گندے لوگ، ہم قابل فخر نہیں، لیکن ہمارا دین تو قابل فخر ہے. ایک ایک چیز بتلائی. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ چل رہے ہیں، اور حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ ایک قدم آگے ہیں، ایک قدم آگے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑی تو حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ کو ڈانٹا، روکا انہیں، ان کی تنبیہ کی، اصلاح فرمائی، اور کہا کہ تم ایسے شخص سے آگے چل رہے ہو جس سے بہتر انسان پر انبیاء کے بعد سورج طلوع ہی نہیں ہوا ہے. ابو بکر افضل الناس بعد الانبیاء، انبیاء کے بعد سب سے افضل ہیں، اور تم آگے چل رہے ہیں. آج کل یہ آزاد ماحول میں پلنے کی وجہ سے ادب کا باب جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے. ہمارا جو جدید تعلیم یافتہ طبقہ ہے، جو کالج اور یونیورسٹی سے استفادہ کر کے فارغ ہوتا ہے، ہماری یہ جو نئی نسل ہے جو ہر وقت ٹی وی پہ بیٹھی رہتی ہے، انٹرنیٹ پہ بیٹھی رہتی ہے، اس ماحول ادب یہ کیا ہے کہ علماء کے آگے نہ چلو، ماں باپ کے آگے نہ چلو، ماں باپ کے سامنے ادب سے بیٹھو، یہ سب کیا ہے؟ یہ سب بکواس، یہ سب بیکار چیز ہے. اسی لیے آپ کو ایسے بہت لوگ حرم میں ملتے ہیں آزاد ذہنیت کے، جو قرآن مجید کو زمین پہ رکھ کے پڑھتے ہیں، زمین پر پڑھ کر رکھتے ہیں، زمین پر رکھ کے پڑھتے ہیں. اور اگر رحل نہیں ہوتا تو بعض اتنے نالائک ہوتے ہیں کہ اپنی جوتیوں کے اوپر قرآن کو رکھتے ہیں. ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں وہاں حرم شریف میں، قرآن کو اسی طرح اٹھاتے ہیں جیسے کہ ایک کتاب کو اٹھاتے ہیں. اور ہماری مدارس میں ہمارے اکابر مشائخ بزرگان دین نے کتنی تلقین کیا، اور کیسا ایک مزاج اور ماحول بنایا کہ نحو کی اور صرف کی، عربی گرامر کی جو قاعدے کی کتاب ہوتی ہے، وہ بھی اگر طالب علم کے بائیں ہاتھ میں ہو تو استاد نکیر کرتا ہے اور تنبیہ کرتا ہے کہ یہ قرآن اور حدیث تک پہنچنے کا ذریعہ ہے، یہ بیٹا بائیں ہاتھ میں زیب نہیں دیتا، دائیں ہاتھ میں پکڑو. اگر طالب علم یوں چلتا ہے تو کہتے ہیں کہ بیٹا یہ ادب کے خلاف ہے، اسے سینے سے لگا کے چلو، دائیں ہاتھ سے یوں سینے سے لگا کے چلو. عرب ہو عجم ہو، جتنے رجال آخرت گزرے ہیں ان سب کے یہاں یہ اہتمام تھا، ان سب کے یہاں یہ ادب تھا. بغیر وضو کے کتاب کو ہاتھ نہیں لگاتے، بغیر وضو کے پڑھتے نہیں، بغیر وضو کے اپنے اساتذہ اور مشائخ کے پاس علم وغیرہ اخذ کرنے کے لیے نہیں جاتے. اس کی وجہ سے برکات میں فرق آ جاتا ہے. تو دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا. ابو الدرداء رضی اللہ عنہ بہت بڑے صحابی، وہ بھی بہت بڑے صحابی، کہا کہ تمہیں آگے چل رہے ہیں تو لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم. اے ایمان والو تم اللہ، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر پیش قدمی مت کرو. اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو فرما رہے ہوں تو ایک دم بیچ میں بولو مت، ٹوکو مت، ان کو اپنی بات پوری کرنے دو. اگر وہ کوئی مشورہ دے رہے ہیں تو پہلے ان کی بات سن لو. اسی سے آگے اگر وہ کھانے کے لیے بیٹھے تو پہلے ان کو شروع کرنے دو. اگر کسی جگہ چلنا ہے تو پہلے ان کو چلنے دو. کسی جگہ داخل ہونا ہے تو پہلے ان کو داخل ہونے دو. حضرت مفسرین نے اس آیت کے تحت یہ لکھا ہے کہ علماء چونکہ وارثین انبیاء ہیں، اس لیے عوام الناس کو ان مسائل میں علماء کے ساتھ وہی معاملہ کرنا چاہیے جو امت کو نبی کے ساتھ معاملہ کرنے کا حکم ہوا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور اس پر دلیل کے طور پر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو پیش کیا گیا ہے. اب پیچھے چلو، یہ ادب کا تقاضا ہے، ادب کا تقاضا. لیکن اب آداب المعاشرت آ گیا کہ استاد آگے آگے چل رہے ہیں، والد صاحب آگے آگے چل رہے ہیں، شیخ صاحب آگے آگے چل رہے ہیں، اور بیٹا ادب سے پیچھے، اور ابا بات کرنا چاہتے ہیں. اب ابا اگر اس طرف منہ کر کے بات کرے تو اسے سنائی نہیں دے گا، تو بار بار پوچھے گا کہ کیا فرمایا آپ نے، کیا فرمایا آپ نے، میں نے سنا نہیں، کیا فرمایا، تکلیف ہوگی. اور اگر تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد پیچھے مڑ کر کے بات کرتے ہیں تو ان کو تکلیف ہوگی. تو کہا کہ آداب المعاشرت کا تقاضا یہ ہے کہ جب بڑوں کے ساتھ چل رہے ہوں تو ایک قدم پیچھے چلو، اور وہ آپ سے گفتگو کرنا شروع کر دے تو پھر ان کے برابر ہو جاؤ، ان کے برابر ہو جاؤ، تاکہ آپ کو بھی تکلیف نہ پہنچے، ان کو بھی تکلیف نہ پہنچے. دیکھو یہ تعلیمات ہیں ہمارے شریعت مطہرہ کی، کسی کو تکلیف نہ پہنچے. میں جو متن میرا ہے، متن وہ یہ ہے کہ ہماری شریعت مطہرہ کسی کو بھی تکلیف پہنچانے کو گوارا نہیں کرتی. جانوروں کو تکلیف پہنچانے سے انسان جہنم میں جا سکتا ہے، تو غیر مسلم جو کہ انسان ہے، جو اشرف المخلوقات ہے، اسے تکلیف پہنچانے کا کتنا بڑا گناہ ہوگا. جانور کو تکلیف پہنچانا حرام ہے اور اس کی وجہ سے جہنم میں جا سکتا ہے، تو انسان تو اشرف المخلوقات ہے، تو ایک غیر مسلم کو تکلیف پہنچانا جانور کو تکلیف پہنچانے سے کتنا بڑا گناہ ہوگا. اور جب غیر مسلم کو تکلیف پہنچانا اتنا بڑا گناہ ہے، تو ایک مسلم کو تکلیف پہنچانا کتنا بڑا گناہ ہوگا. اور ایک عام مسلمان کو تکلیف پہنچانا اتنا بڑا گناہ ہے، تو ایک اللہ کے ولی کو تکلیف پہنچانا کتنا بڑا گناہ ہوگا. اسی لیے وہ عالم جو کہ متقی اور پرہیزگار ہے، وہ محدث جو کہ متقی اور پرہیزگار ہے، یہ علماء، یہ محدثین، یہ مفسرین، یہ اللہ کے ولی ہیں. یا ایک عام مسلمان جس کے پاس اتنا علم ہے جو اس کو اپنی زندگی کے لیے ضروری ہے، اتنا علم ہے اور وہ متقی اور پرہیزگار ہے، وہ بھی اللہ کا ولی ہے. یہ اللہ کے ولیوں کو تکلیف نہیں پہنچانی چاہیے، اس لیے کہ جو ایک جانور کو تکلیف پہنچاتا ہے اس کا علمی فیضان اگر رک جاتا ہے، اور علمی فیضان رک جائے تو عملی فیضان رک جاتا ہے، تو پھر جو اللہ کے ولی کو ستاتا ہے اس کے تو ایمان کے سلب ہونے کا اندیشہ ہے، ایمان سلب ہونے کا اندیشہ ہے. یہ بات میرے بھائیو اس لیے اس وقت پڑھ کر سنائی جا رہی ہے کہ ہمارے زمانے کا ایک بہت بڑا المیہ ہے کہ لوگ جو ہیں وہ اپنی مجلسوں میں علماء کے پیچھے پڑے رہتے ہیں، علماء کے پیچھے. میں ایسے دوستوں سے پوچھتا ہوں کہ بھائی اگر علماء برے ہیں، علماء برے ہیں، تو آپ کے اپنی مجلسوں میں ان علماء پر ایسا نیگیٹو اور منفی تبصرہ کرنے سے ان کی اصلاح کیسے ہوگی، کیا ہوگا آپ کے اس قسم کے تبصرے سے کیا فائدہ ہوگا؟ آپ کے اس قسم کی تفسیر سے کیا فائدہ ہوگا؟ علماء ایسے ہیں، علماء ایسے ہیں، علماء ایسے ہیں، علماء ایسے ہیں. اور دوسری بات بھی یاد رکھو میرے بھائیوں، اگر کسی کو کسی عالم سے کوئی ذاتی بغض ہو گیا، ذاتی بغض، حاجی صاحب نے میرے ساتھ کوئی معاملہ کیا، کوئی عمارت خریدی، اور عمارت خریدنے کے نتیجے میں ان کو میرے بارے میں کوئی غلط فہمی ہو گئی، ان کو ایسا لگا کہ میں نے دھوکہ دیا ہے، یا یہ کہ حقیقت میں دھوکہ دیا، یا تو یہ کہ ان کو غلط فہمی ہو گئی. اگر ان کو غلط فہمی ہو گئی کہ میں نے دھوکہ دیا، اور یہ میرے پیچھے پڑ جائیں اور جہاں بیٹھے وہاں کہیں کہ وہ دھوکے باز ہے، مجھے اس نے دھوکہ دیا ہے، وہ دھوکے باز ہے، میں نے، یہ میرے اوپر تہمت ہے، بہت بڑا گناہ کر رہے ہیں، بہت غلط کام کر رہے ہیں. اور اگر حقیقت میں نے دھوکہ دیا ہے اور جہاں بیٹھتے ہیں یہ، تو یہ غیبت کر رہے ہیں، میری تہمت نہیں ہے لیکن میرے اوپر میری غیبت کر رہے ہیں، یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے. مجھے دھوکہ دینے کا گناہ ہوگا، ان کو میری غیبت کرنے کا گناہ ہوگا. قیامت کے دن تو برابر سرابر ہوگا معاملہ، حساب کتاب ہوگا، وہاں تو عدل و انصاف کا معاملہ ہوگا. یہ گناہ تک محدود ہے، یہ فسق و فجور ہے. جو کسی عالم کے ساتھ اپنے ذاتی معاملات کی وجہ سے اس کے پیچھے پڑ جاوے، یا کسی علماء کے گروپ کہ بھئی یہ اکیڈمی کا علماء مجھے پسند نہیں ہے، بھئی کیوں پسند نہیں ہے؟ اس لیے کہ میرا ان کے ساتھ کوئی معاملہ ہوا ہے. تو ایسے شخص پر بھی فسق و فجور کا خطرہ تو ہے ہی، فسق و فجور میں ضرور مبتلا ہوگا. فسق و فجور میں کیوں؟ اس لیے کہ وہ حد سے آگے بڑھ رہا ہے نا. انہوں نے اگر کوئی دھوکہ نہیں دیا ہے تو تہمت ہے، دھوکہ دیا ہے تو آپ غیبت کر رہے ہیں. لیکن فقہا نے یہ لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی عالم سے یا علماء کی جماعت سے اس لیے بغض رکھے اور ان کے پیچھے اس لیے پڑ جاوے کہ یہ عالم ہے، ہوتے ہیں بعض لوگ، بعض لوگ کہہ رہے ہیں مولوی ایسے، مولوی ایسے، یعنی ان کو نفس مولوی سے بغض ہوتا ہے، نفس مولوی سے. ان کو دنیا میں کوئی بھی مولوی نظر آتا ہے تو اس کو بغض کی نظر ہی سے دیکھتے ہیں. ان کو پتا چل گیا کہ یہ کوئی مولانا صاحب ہیں تو ان کو تکلیف ہوتی ہے، ایسا چہرہ پھیر جاتے ہیں، الٹی سیدھی باتیں شروع کر دیتے ہیں. یعنی مولوی، جن سے مولوی سے ان کو بغض ہوتا ہے. تو فقہا نے لکھا ہے کہ ایسا شخص دائرے اسلام میں سے نکل جائے گا، ایسے شخص پر کفر کا خطرہ ہے، کفر کا خطرہ ہے. اس لیے میرے بھائیو بہت احتیاط کرنا چاہیے. یہ جو باتیں عرض کی جاتی ہیں وہ اسی وجہ سے عرض کی جاتی ہے کہ امت کو آخرت کے نقصان سے بچایا جائے، امت کو آخرت کے نقصان سے بچایا جائے. ہمیں، ہم سب کو، ہم سب اس کے محتاج ہیں. جو علماء کی جماعت میں شامل ہے انہیں بھی دوسرے علماء کی برائی بیان نہیں کرنی چاہیے، اس لیے کہ حکم وہی ہے ان کے لیے بھی. اور جو عوام ہیں انہیں بھی علماء کی برائی بیان نہیں کرنی چاہیے. اور عالم اگر متقی اور پرہیزگار ہے تو اللہ کا ولی بھی ہوگا. اور عالم ولی کی مخالفت کرنا یہ اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کو کے ساتھ جنگ کا اعلان کرنا ہے. من عادا لی ولی فقد آذنتہ بالحرب. اور جتنے بھی نیک لوگ ہیں، بزرگان دین ہیں، مشائخ ہیں، ہمیں اپنی زبانیں بند رکھنی چاہیے. اور ایسے لوگوں کے ساتھ فلا تقعد بعد ذکر مال قوم الظالمین. ایک مرتبہ پتا چل گیا کہ یہ آدمی ایسا ہے یا یہ حلقہ ایسا ہے کہ ان کے ساتھ جب بھی بیٹھتے ہیں یہ اہل حق کے خلاف بولتے ہیں، علماء کے خلاف بولتے ہیں، مشائخ کے خلاف بولتے ہیں، اولیاء کو الٹا سیدھا بولتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے ساتھ نہیں بیٹھنا چاہیے. ایسے لوگوں کے ساتھ اپنا تعلق قطع کر لینا چاہیے، دوری، بس السلام علیکم، وعلیکم السلام. اور ہمیں چونکہ پتہ نہیں ہے کہ اللہ کا ولی کون ہے، کبھی کبھی آدمی چھپا رستم ہوتا ہے، پتہ نہیں چلتا، بالکل سمپل سیدھا سادہ لگتا ہے، عام آدمی ہے بیچارہ، پورا عالم بھی نہیں ہے، لیکن شریعت مطہرہ کی علماء اور مفتیوں سے پوچھ پوچھ کر پوری پابندی کرنے کی وجہ سے وہ اللہ کا ولی ہو چکا ہوتا ہے. آپ حرم شریف میں گئے، حج کے لیے چلے گئے، اور کسی کے ساتھ دھکا دھکی ہو گئی، آپ کو پتا نہیں کہ وہ کس مقام پر ہے اللہ کی نظر میں. مارکیٹ میں آپ چلے گئے کسی جگہ اور کسی کے ساتھ آپ کا پالا پڑ گیا، آپ کو پتا نہیں کہ کس مقام پر ہے. اس لیے ہر آدمی کے ساتھ بہت احتیاط سے معاملہ کرنا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ جس کے ساتھ آپ ڈیل کر رہے ہیں وہ اللہ کا ولی ہے اور اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کا غصہ ہماری طرف متوجہ ہو جائے. تو بھائی اللہ کے ولیوں کو ستانا نہیں چاہیے، اس سے دنیا بھی بگڑ جاتی ہے، بکھر جاتی ہے، دنیا بکھر جاتی ہے، سکون چلا جاتا ہے، کبھی کبھی مالی برکت چلی جاتی ہے، کبھی کبھی اولاد جو ہیں وہ بے راہ روی کی شکار ہو جاتی ہے، کبھی کبھی بیوی جو ہے وہ غلط رستے پہ پڑ جاتی ہے،
یہ ساری چیزیں دنیا میں بڑی خطرناک بیماریوں کا شکار ہو جاتا ہے اور اس پہ صبر کی توفیق نہیں ملتی، بڑی خطرناک بیماریوں کا شکار ہو جاتا ہے، محتاج ہو جاتا ہے اور اس کو پانی پلانے والا کوئی نہیں ہوتا، سسک سسک کے مرتا ہے، ایسا آدمی سسک سسک کے مرتا ہے، اور پھر آخرت میں جو اس کا انجام ہوگا وہ اللہ ہی بہتر جانتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیو لڑنا نہیں چاہیے، بزرگوں سے نیک لوگوں سے لڑنا نہیں چاہیے، ان کے ساتھ اختلاف نہیں کرنا چاہیے، ان سے ان کو ایذا نہیں پہنچانی چاہیے۔ ماں باپ کا میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ تین طبقے ایسے ہیں کہ جن کا بہت احترام کرنا چاہیے، ایک تو اپنے ماں باپ ہیں ہمارے، دوسرے ہمارے اساتذہ ہیں، اور تیسرے جو ہیں اولیاء اور علماء، امت کے علماء، امت کے مشائخ، امت کے اولیاء، یہ طبقے وہ ہیں جو ہم سب کے احترام کے مستحق ہیں، اور ان کا اگر ہم نے احترام کیا ہمارا جائے گا کچھ نہیں، ملے گا بہت کچھ۔ ماں باپ کا احترام کرنے والے کا جائے گا کچھ نہیں، ملے گا بہت کچھ۔ اور اپنے شیخ اور دوسرے مشائخ اولیاء کا جو احترام کرے گا جائے گا کچھ نہیں، ملے گا بہت کچھ۔ اسی طرح اپنے اساتذہ کا جو احترام کرے گا جائے گا کچھ نہیں، ملے گا بہت کچھ۔ بلکہ اگر میں یہ کہوں تو غلط نہیں کہ جو ان تین طبقوں کا احترام کرتا ہے جائے گا کچھ نہیں، ملے گا سب کچھ، اور جو ان طبقوں میں سے کسی طبقے کی اذار رسانی کا باعث بنتا ہے تو ملے گا کچھ نہیں، سب کچھ چلا جائے گا۔ اللہ تعالی شانہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرماوے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی رسولہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا اغفر لنا وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك۔ اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الاخره، اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها، واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره۔ اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها انت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها۔ اللهم أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، ولا تنزع منا صالح ما أعطيتنا۔ اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأساتذتنا ولمشايخنا ولأهلينا ولمحبينا ولمحسنينا ولمن له حق علينا ولمن أوصانا بالدعاء ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء من والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين۔